بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو العثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اور امام صاحب کس جملے پر پہنچے تھے، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وآیات الكتاب واخبار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الصحیحة المنیرة الناطقة بهذه الصفات وغیرها كثيرة. شرح میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال رحمہ اللہ، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، وآیات الكتاب، اور قرآن مجید کی آیات کریمہ، واخبار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی اخبار یعنی احادیث و اثار جو ہیں، الصحیحة جو صحیح ہیں، المنیرة جو روشن ہیں، الناطقة جو ناطقہ ہیں، بهذه الصفات وغیرها ان صفات وغیرہ میں جن کا ذکر ہے. یہیں پہ پہنچیے یا کچھ اور ہے؟ یہیں سے ہے نا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض ساتھی پریشان ہو رہے ہیں. صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے 45 سے ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ربیع حفظہ اللہ، اگر امام سے یہ فرماتے الصحیحة المفیدة لهذه الصفات او التي نستفید منها هذه الصفات بدل قوله الناطقة بهذه الصفات، تو زیادہ بہتر تھا. یعنی جملہ جو ہے امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ کا، انہوں نے فرمایا الناطقہ سے بہتر ہے اس لفظ سے الصحیحة المفیدة، جو صحیح ہیں یعنی قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں، ان نصوص میں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر ہے بالکل واضح ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے دلائل بالکل واضح ہیں، اور جو لوگ ہیں ان سے یہ دلائل بڑے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، جن میں ان صفات کی دلائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو ناطقہ کا لفظ ہے یعنی نطق کہتے بولنے کو، میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اس میں یعنی عجیب سا لفظ ہے، اس سے بہتر یہ لفظ ہونا چاہیے تھا. کثیرتن یعنی بہت زیادہ ہیں، یطول کتاب احصائیہ، اس کتاب میں ان کو احصاء نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں شاہ صاحب فرماتے ہیں بہت ہی زیادہ آیات کریمہ ہیں جن کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ایک یا دو صفت سے، یا اللہ تعالیٰ کی ایک یا دو یعنی ناموں سے ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ هو السمیع العلیم، اور انہ هو الحکیم، انہ هو العلیم الحکیم، اور ولو شاء اللہ ما اقتتل ولکن اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وغیرہ. میں دیکھے جتنی بھی یہ آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اور بعض ناموں کا ذکر ہے. جو پہلی آیت ہے انہ هو السمیع العلیم، کون سے نام ہے؟ السمیع العلیم، ٹھیک ہے. پھر العلیم الحکیم، ٹھیک ہے نا، یہ دو نام ہیں. واحسن ان اللہ يحب المحسنین، اس میں کیا ہے؟ کون سا نام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بتائیں یار کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور کچھ اور ہے؟ یعنی امام صاحب نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے کیا ثابت کرنے کے لیے؟ ان اللہ یحب المحسنین. کیا ہو گیا یار؟ صفت المحبہ، اللہ تعالیٰ صفت محبت کو ثابت کیا ہے، صفت المحبہ کا ذکر ہے. اچھا، ان اللہ یحب المقسطین، صفت محبت ہے اور نام اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا، ولکن اللہ یفعل ما یرید، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور صفت الارادہ ہے، صفت الارادہ، بین مشیئہ کہا ہے. ارادہ مشیئہ میں فرق ہے کہ نہیں؟ الارادہ اور مشیئہ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفت الارادہ اور المشیئہ دونوں ایک صفات ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ لگتا ہے چائے پینی پڑے گی آپ سب کو. فرق ہے. جو کون سے صفت ہے یہاں پہ؟ صفت الارادہ. کیا فرق ہے؟ آسان لفظوں میں المشیئہ والارادہ ایک بنیادی فرق ہے. جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ واقع ہوتا ہے لازمی یا لازمی نہیں ہے؟
لازمی نہیں ہے.
جیسے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مشیت
وہ ہوتا ہے,
وہ ہو کے رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن, یہ قاعدہ ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اس لیے تقدیر میں جو چار مراتب ہیں, ایک مرتبہ کیا ہے؟ المشیئہ کا, ارادہ کا نہیں ہے. تقدیر میں جو مشیئت ہے وہ ہو کے رہتی ہے. ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کافر سے کہ وہ ایمان لائے,
ہوتا بھی نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے نا؟ لیکن کافر نے نہیں چاہا, اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن جو مقدر میں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر میں, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہ واقع ہو کے رہتا ہے. اس لیے ارادہ اور مشیئہ میں فرق ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, اور اس میں جو احادیث ہیں بہت ہی زیادہ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کی جو دلائل ہیں بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ کتاب التوحید صحیح بخاری میں سے, کتاب التوحید میں بہت ساری اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے اس چیپٹر میں بہت سارے دلائل موجود ہیں. اور بعض کتابیں الگ سے انفرادی طور پر لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ. پھر امام صاحب کا یہ فرمان, ذکر اتفاق ائمۃ الملۃ وعلمائها علی صحۃ تلک الاخبار الواردۃ بها, یعنی جو اجماع نقل کر رہے ہیں امام صابونی رحمہ اللہ جو ہے, کہ ملت کے جو امام ہیں اور علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے, یعنی اجماع ہے کہ جن آثار میں یعنی جن احادیث میں تعالیٰ کی اسماء و صفات ثابت ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں, یعنی اور ان کو قبول بھی کیا گیا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو بہت ہی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. پھر امام صاحب کا یہ جملہ امام بدر صابونی کے, وہ اکثر و مخرج بالاسانید الصحیحہ تھی, اور ان دلائل جو ہے جو جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ان کی تخریج بھی ہو چکی ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اخبار ہیں, جو دلائل ہیں, جو احادیث اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے صحیح اسانید سے احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہیں, جیسے کہ الصحاح المسند والمعاجم وغیرہ, اور ان کے علاوہ بھی. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے اس بات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض کچھ ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو سنت میں ثابت ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. کچھ ایسی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی مثال دے دیں مجھے, کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی صفت جو قرآن مجید میں نہیں لیکن صحیح حدیث میں ثابت ہے. صفت یہ سر کو جانا منع ہے, کون سی صفت ہے جو قرآن مجید میں نہیں صحیح حدیث میں ثابت ہے؟ کئی صفات ہیں. ایک
حسنہ,
الضحک, اللہ تعالیٰ کا حسنہ, جزاک اللہ خیر. صفت النزول, قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں ہے. تو شیخ صاحب کا یہ قول جو ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ہیں جن کا ذکر صحیح حدیث میں ہے لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, علی کل حال, بہرحال جو اہل باطل ہیں وہ اخبار احاد کا رد کر دیتے ہیں عقیدے کے ابواب میں, عقیدے کے مسائل میں جو اہل باطل ہیں, جو اہل بدعت ہیں, وہ ان احادیث کو رد کر دیتے ہیں جو احاد احادیث ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اخبار الاحاد تفید الظن, کہ جو اخبار احاد ہیں یعنی جو احاد احادیث اور روایات ہیں یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں, یقین کا نہیں دیتی. ظن یعنی گمان, جس میں یقین ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور عقیدہ جو ہے وہ صرف یقین پر ہی مبنی ہوتا ہے. یہ جو اخبار ہیں اگرچہ صحیحین میں ہی کیوں نہ ہو, اگر احاد ہیں تو انہیں اہل باطل یعنی قبول نہیں کرتے. خبر احاد کیا ہے, اس کے ضد میں کون سی خبر ہے یا کون سی احادیث ہے جو ان لوگوں نے اس طریقے سے بیان کرنا چاہا ہے. خبر احاد کسے کہتے ہیں, یہ وہ روایات ہیں جن روایات میں کم سے کم ایک طبقے میں کم سے کم ایک راوی ہو. طبقے سے کیا مراد ہے اور راوی سے کیا مراد ہے, کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتے متن اور ایک ہوتے ہیں سند. متن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے قول کو یا فعل کو یا اقرار کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا جو فعل کیا ہے یا جس چیز کا اقرار کیا ہے. کیونکہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب قالا کے بعد جو الفاظ ہیں یہ متن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو اس سے پہلے کا حصہ ہے, امام بخاری سند بیان کرتا ہے اپنے شیخ سے, وہ پھر وہ اپنے شیخ سے, پھر وہ اپنے شیخ سے, پوری سند ہوتی ہے امام بخاری سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ جو حصہ اسے سند کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اسے متن کہتے ہیں. یہ جو سند کا حصہ ہے, ہمیں متن پہ کوئی شک نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو حق ہے, لیکن یہ خبر ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, نہ ہمیں پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہ ہم نے سنا ہے. تو کیسے پہنچی آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہ فرمان, یہ متن کیسے پہنچا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا یا دیکھا, صحابی سے دوسرے صحابی نے, یا ان کے شاگرد کسی تابعی نے سنا یا دیکھا, تابعین نے کسی اور تابعی سے یا اتباع التابع اپنے شاگرد سے جا کے بتایا, ان کے شاگرد نے اپنے شاگرد کو جا کے بتایا, پھر ان کے شاگرد نے آگے بتایا. ایسے کرتے کرے کرتے جو صاحب الکتاب ہے, مصنف ہے, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ان تک جا کے یہ حدیث پہنچی ہے. انہوں نے جا کے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ لکھ دیا ہے, متن کو بھی لکھ دیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قول ہے, فعل ہے, اقرار ہے, یہ وصف ہے, کچھ بھی ہے, اور کس سے سنا ہے, کس نے کس سے سنا ہے, اس ترتیب کے ساتھ اس کو بھی لکھ دیا ہے. اب حدیث کے دو حصے ہو گئے, ایک متن ہو گیا, ایک سند ہو گئی. یہ سند جو ہے اس میں جو مصنف ہے اس زمانے میں اس کے ساتھ کتنے راوی اور ہیں اس طبقے کے, یعنی امام بخاری کے استاد ہیں امام الحمیدی, حمیدی کے کتنے شاگرد ہیں, امام بخاری ہے, مسلم ہے, اور بھی چار پانچ لوگ ہیں, انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یہ ایک طبقہ سمجھا جاتا ہے. امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد, وہ ایک طبقہ سمجھ جاتا ہے, جو شیوخ کا طبقہ, پھر ان کے جو شیوخ ہیں وہ ایک طبقہ ہے, یہ طبقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ان میں سے جو راوی موجود ہیں اس سلسلے میں, اگر ایک طبقے میں صرف ایک راوی ہو تو اسے کہتے حدیث احاد, احاد ایک سے, احد سے, واحد سے, واحد تو جانتے ہیں نا, احد ایک ہے. اگر دو ہیں کم سے کم اسے کہتے ہیں حدیث عزیز, اگر تین ہیں مشہور, اگر لا تعداد بہت زیادہ ہیں آپ گن نہیں سکتے, اتنے متواتر کہتے ہیں. تو کتنی اقسام ہو گئی حدیث کی, سند کے اعتبار سے چار ہو گئی, احاد ہے, عزیز ہے, مشہور ہے اور متواتر ہے. اب جو یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل بدعت جو اہل باطل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو حدیث ہے احاد ہے ہم فقہ میں تو مان لیں گے, آداب میں بھی مان لیں گے, اگر کوئی حدیث احاد ہے یعنی کم سے کم ایک طبقے میں ایک راوی بھی موجود ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے ہم کوئی وہ فقہ ہے یا نہیں ہے. پھر وہ بھی شرط حدیث کے وقت ہی میں بیان کروں, انہیں درس پھر پورا حدیث کا درس ہو جائے گا. تو بھائیوں سے گزارش ہے, جو کہ یہ باتیں نئی لگ رہی ہیں یا مشکل کوئی پیش آ رہی ہے, تو مصطلح الحدیث کا درس ویب سائٹ پہ موجود ہے, ایک سے زیادہ درس ہے وہاں پہ. شیخ مسلم رحمہ اللہ کی یہ پیاری سی چھوٹا سا کتاب جو ہے مصطلح الحدیث, اس کی شرح کی ہوئی ہے, ترجمہ اور شرح ہے, آپ ایک دفعہ سن لیں تو آپ کے یہ سارے جو مسئلے ہیں علم الحدیث کی جو اصولی جو بنیادی چند باتیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو اہل باطل جو وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے مسائل ہیں یا کوئی اور مسئلہ شریعت کو ہم وہ لے لیں گے، لیکن جو عقیدے کا مسئلہ ہے ہم حدیث احاد سے نہیں قبول کریں گے، اگرچہ صحیح بخاری میں کیوں نہ ہو، صحیح مسلم میں کیوں نہ ہو، متفق علیہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ جو راوی ہے یہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو اور اس کا حافظہ چوٹی کا ہی کیوں نہ، ہم یہ نہیں قبول کریں گے. اچھا یہ قاعدہ تم لوگوں نے کہاں سے آیا، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ قاعدہ کہاں سے آیا ہے؟ نقص عقل سے آیا ہے. ان کا عقل ہے اور جو ان کی جو کمزور اور کھوکھلی منطق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو پھر تمام اس زمانے کے راویوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اگر ان کو پتہ نہیں ہے، صرف ایک کو پتہ ہے، تو اللہ نے باقی سے کیوں چھپایا ہے جب عقیدے کا مسئلہ ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کیا؟ صحابہ کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ قریبی صحابی کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابو بکر صدیق. سب سے زیادہ روایات کس کی ہونی چاہیے تھی؟ ان لوگوں کے عقل پہ تول کے بتاؤ، کن کی ہونی چاہیے تھی؟ تو پھر کم ہے کہ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا نکلتا ہے کہ اسے بکر صغیر عنہ جو ہیں سبحان اللہ، یعنی کچھ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث کو نہیں ذکر کیا، یہ پرواہ نہیں کی ہے، یہ ضرورت نہیں سمجھتے تھے. میرے بھائی عقل کا یہ تقاضا، عقل کی بات، منطق کی بات میں کر رہا ہوں. ہم یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 20-25 لوگ ہوں گے. اگر میں کوئی بات کرتا ہوں اور آپ اس بات کو سن لیتے ہیں، میں کہتے ہیں یار بات کر آگے پہنچا دینا، آپ میں سے کوئی دو آپ بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں کہ سب پہ لازمی سب جا کے پہنچائے، یا اصل بات کیا تھی؟ خبر جا کے دینی ہے. اگر ایک بندہ کام کر دے خبر جا کے دے دے، یار یہ پیغام پہنچانا ہے، اور آپ جا کے پیغام پہنچا دیا، کام ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کیا لازمی ہے سب پر کیے پیغام جا کے پہنچائے؟ اصل مقصد یہ ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے ان کی یہ جو ناقص عقل ہے، ان پہ جو طور کے انہوں نے بات کی اور کھوکھلی منطق بھی اس کا رد کر دیتی ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ آگے جا کے اسے پہنچائیں. کیوں؟ ہاں کب فرض بن جاتا ہے؟ جب کوئی نہیں اس بات کو پہنچاتا، آپ تک یہ خبر نہیں پہنچتی کسی اور سے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بات آگے پہنچے کہ نہیں؟ آپ کو 10 لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے، پتہ اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بات پہنچ چکی ہے، بات ختم ہے. اگر کہیں سے بھی پتہ نہیں چلا آپ کو، کسی کو یہ خبر ہے ہی نہیں اور کسی تک بات پہنچی نہیں ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے نا اسے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. الغرض حدیث کی صحت کے لیے راوی کا ثقہ ہونا کافی ہے اور حدیث کا متصل ہونا کافی ہے، اور باقی جو شرطیں ہیں کہ اسے معلول ہونا چاہیے، شاذری ہونا چاہیے، یہ کافی ہوتے ہیں. یہ پانچ شرطیں صحیح حدیث کی کہ راوی جو ہے ثقہ ہونا چاہیے. ثقہ میں دو شرطیں ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، یعنی استقامت پر قائم ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کا حافظہ چوٹی کا ہو، بھلکڑ نہ ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو، چوٹی کا حافظہ ہو، اسے کہتے ہیں ثقہ. اس ثقہ نے اپنے استاد جو اس سے بہتر ثقہ ہے اس سے سنا ہے، دو ثقات ہو گئے، اس نے اور ثقہ سے سنا ہے، تین ہو گئے، چار ہو گئے، پانچ ہو گئے، سب ثقہ ہیں اور یہ متصل سند ہے. استاد نے، شاگرد اپنے استاد کے ذکر کر کے نام لے کے بتایا میں نے اس سے سنا ہے، اس نے آگے جا کے اپنے استاد کا نام لے کے بتایا میں نے اس سے سنا ہے یا اس سے روایت کیا ہے، اور یہ سلسلہ ہے. بیچ میں کوئی مجہول نہیں ہے راوی، بیچ میں کوئی منقطع، کوئی بدعتی، کوئی کمزور حافظہ، کوئی کچھ اس میں بیچ میں نہیں ہے، متصل سند ہے. اب تین شرطیں ہوں گئی، کون سی ہے؟ ثقہ ہے، حافظہ چوٹی کا ہے، اور سند متصل ہے. شاذ نہیں ہے، یعنی راوی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہیں کر رہا، اور پھر کوئی علت بھی نہیں ہے اس میں، ان میں چاہے سند میں ہو یا متن میں. الغرض تو یہ پانچ شرط جب پوری ہو گئی ہیں، اب اس حدیث کو انکار کرنے کے کیا تک بنتا ہے بتائیں ذرا، ان کے عقل پہ تول کے بتائیں، وجہ کیا بنے گی رد کرنے کی؟ کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بدعت جو ہے کہ حدیث احاد یا خبر احاد کو نہیں قبول کیا جاتا عقیدے کے مسئلے میں، سب سے پہلے کس نے ایجاد کی ہے؟ معتزلہ نے. معتزلہ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم عقل کی بات کرتے ہیں اور عقل کو ہم شریعت پہ آگے کرتے ہیں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو حدیث احاد، احاد حدیث ہے، یعنی جس حدیث کے سند میں کم سے کم ایک طبقے میں کم سے کم ایک راوی ہے, اس حدیث کو عقیدہ کے مسئلے میں ہم نہیں قبول کرتے, کیونکہ یہ ظن کا فائدہ دیتی, یقین کا فائدہ نہیں دیتی. ہم فقہ میں تو مان لیں گے لیکن عقیدے میں نہیں مانتے. اور ان کا یہ قول بالکل باطل ہے, کیونکہ قرآن اور سنت میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو قبول کرنا ہے, ماننا ہے. اور جس سچے انسان کی خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے آپ نے اسے قبول کرنا ہے. جب گواہان کسی بات کی گواہی دے دیں ایک ایک سے زیادہ, تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے, کسی امام سے بھی ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی کا مشہور معروف جملہ ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ حدیث عقیدے میں احادی ہونی چاہیے, یہ مزید کوئی تفصیل بتائی ہے؟ تو اہل سنت جماعت کے علماء اور ائمہ میں سے کسی سے آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا, اگر ملے گا تو یہ اہل بدعت سے ملے گا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرتے ہیں اور اپنے کو سنی سمجھتے ہیں, وہ یہ جملہ دہراتے, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث احاد ہم عقیدے میں قبول نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بہت بڑی غلطی کر کے رد کر دیتے ہیں. اشاعرہ ماتوریدیہ بھی اسی قاعدے پر عمل کرنے والے ہیں, یہ باطل قاعدہ ہے. امام ابو حنیفہ سے, اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں نا فروع میں, امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے, امام شافعی سے ثابت نہیں ہے, کسی بھی اہل سنت جماعت کے امام یا علماء میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, اس لیے ان کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں ہم حنفی ہیں. بھئی اصول میں حنفی کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ اصول امام ابو حنیفہ کا ہے ہی نہیں. سب سے بڑی واضح دلیل یہ ہے, کیونکہ یہ جملہ ہے کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ کے اصول کو چھوڑا ہے, ان کے عقیدہ کو نہیں اپنایا ہے. کیونکہ یہ اصول جو معتزلہ کا ہے, نہ کہ امام ابو حنیفہ کا, نہ کہ اہل سنت جماعت کا اصول ہے, وہ خود گواہی دیتے ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں. کیا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں تھا اور طریقہ نہیں تھا ان کا؟ کوئی سلوک, کوئی آداب, کوئی عمل نہیں تھا شریعت پہ, کوئی خاص طریقہ نہیں تھا؟ تو عقیدہ کو بھی چھوڑا, طریقے کو بھی چھوڑا, صرف فقہ کو لے لیا. اچھا یہ تو بھی کسی نے کہا کہ فلاں کا تم نے عقیدہ, فلاں کا تم نے فقہ, اور فلاں سے تم نے طریقہ لینا ہے, کس پہ تولا ہے؟ پھر عقل پہ تولا ہے, ناقص عقل پہ تولا ہے. ان کے پاس پھر ثبوت کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے ہم کیا ہیں, اصول میں سلفی ہیں, عقیدے میں اصول میں سلفی ہیں, فروع میں سلفی ہیں, طریقتاً بھی سلفی ہیں الحمدللہ. اور ہمارے اسلاف میں امام ابو حنیفہ شامل ہے کہ نہیں؟ شامل. امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, تمام امام شامل ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. پھر واپس آتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں جو اخبار الصحیحین ہیں امت نے ان کو قبول کیا ہے, اور تفید العلم, علم سے مراد العلم اليقین. جب کوئی عالم علم کی بات کر رہا ہے رسول جماعت کے علماء میں سے, تو علم سے مراد علم اليقینی ہوتا ہے, علم الظنی نہیں ہوتا, تفید العلم. اور اسی طریقے سے جو احادیث ہیں صحیحین کے علاوہ ان کو بھی امت نے قبول کیا ہے, یعنی جو صحیح ثابت ہو جائیں. اور کوئی بھی خبر اگر امت اسے قبول کر لے اور اسے صحیح سمجھ لے, تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے, اور اس پر عمل کے وجوب کو بھی مان لے تو یفید العلم اليقینی, تو اس کا فائدہ جو ہوتا ہے فائدہ علم یقینی کا ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے تمام اہل حدیث سے نقل کیا ہے, اور بہت سارے ائمہ, عجب بات دیکھیں, اور بہت سارے ائمہ جو ہیں معتزلہ اشاعرہ میں سے بھی جو چار مذاہب کے جو شامل ہیں اور جو اصولی ہیں, جنہوں نے اختلاف کیا اس بات پہ متکلمین ہیں, اور ان میں بھی کسی نے بعض مخالفت کی ہے. یعنی عجب بات, بدعت کا بھی اس میں اجماع, یعنی معتزلہ کا بھی اختلاف ہوتا ہے اس میں اجماع, یعنی کہ قول راجح کے نزدیک یہی تھا کہ خبر احاد کو رد کرنا ہے, میں اس بعض ایسے تھے جو اس کا رد بھی کرتے تھے, اور اشاعرہ میں بعض نے رد کیا ہے. لیکن جو ان کا جو فتویٰ ہے اور جو راجح قول اس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ خبر احاد کو رد کر دیتے ہیں. لیکن اصول جماعت کا اجماع ہے کہ خبر احاد تفید الیقین اور عقیدے میں بھی قبول کرتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ کافی ہے کہ حدیث جو ہے اطباق یعنی اجماع، یعنی سب کا اتفاق ہے. اطباق کا لزمی اجماع اتفاق کا معنی ہوتا ہے. جو متخصص ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت میں، اور جو اس فن کے ماہر ہیں یعنی علم حدیث کے جو ماہر ہیں، ان تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جو خبر صحیح ثابت ہو جائے تو اسے قبول کیا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر فن کا اپنے اپنے ماہر ہوتے ہیں اور علماء ہوتے ہیں، اور امت ان کی طرف رجوع کرتی ہے اس فن میں. جیسے کہ سیبویہ کی مثال لے لیں آپ، سیبویہ کس چیز کا عالم ہے؟
گرامر
کا عالم، نحو کا عالم. تو نحو اگر کوئی ریفرنس دینا کوئی چاہتا ہے تو پھر سیبویہ کی بات کرتا ہے. اسی طریقے سے عرب لغت اور نحو میں، اور تفسیر کے تعلق سے جو مراجع ہیں تفسیر کے، جیسے کہ امام جرح طبر رحمہ اللہ جو ہیں، پھر ان کی تفسیر کا یا ابن کثیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں. اسی طریقے سے فقہ میں دیکھ لیں اور دیگر جو علوم ہیں، ان تمام میں اپنے اپنے علماء موجود ہیں جو متخصص ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو علم حدیث ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی جو دلیل ہیں وہ صحیح ہیں، تو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یعنی جب ائمہ محدثین نے اتفاق کر لیا ہے، اجماع کر لیا اس مسئلے میں کہ خبر احاد تفید الیقین، تو مخالفت کیوں کرنا چاہیے پھر؟ جبکہ نہ تو فقہی مسئلے میں جب رجوع کرتے اس میں اختلاف نہیں کرتے، لوگ پتہ یہ فلان امام جو فقہ کا امام ہے اس میں آپ لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں. تفسیر کی بات کرتے ہیں امام تفسیر کی طرف جاتے ہیں، نحو کی بات کرتے ہیں امام نحو جو ہیں ان کی طرف آپ بات کو واپس لوٹاتے ہیں اور پھر ان کی بات کو مان لیتے ہیں. تو پھر ائمہ محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے، اس مسئلے میں ان کی بات کو کیوں رد کرنا چاہیے؟ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر اہل کلام جو ہیں وہ یہ سارے کے سارے معتزلہ، جہمیہ، معتزلہ، ماتردیہ، اشاعرہ، کلابیہ، جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں، سارے کے سارے اہل کلام سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو شک ہوتا ہے ان دلائل میں یا ان حدیث کی صحت پر، تو ان کی کوئی عبرت نہیں ہے، یعنی ان کی طرف دیکھا نہیں جائے گا، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چاہے وہ یہ کہیں کہ ان روایات کی جو فائدہ ظن کا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور کہیں، عبرت تو اس میں ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی فنا کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت میں، یا زندگی لگا دی ہے یہاں تک کہ حتی اصطبغ بها وجرت فی دمائه، یہاں تک کہ اصطبغ صبغہ سے ہے، یعنی اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا ہے، علم الحدیث میں سنت زندگی لگا دی ہے اور اس کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگ دیا ہے. وجرت فی دمائه، اور اس کے خون میں شامل ہو گئی ہے علم الحدیث. مجھے یہ بتائیں، جو شخص 50 سال یا 60 سال ایک علم میں لگا دیتا ہے، یعنی صبح اس کے دور نہ جائے، علامہ البانی رحمہ اللہ دور حاضر کے کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں، یہی دن و رات جس میں ہم 24 گھنٹے جس میں ہم رہتے ہیں، روزگار ان کا بھی تھا، ضرورت ان کی بھی تھی، اولاد ان کی بھی تھی، گھر ان کا بھی تھا. صبح اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کے بعد اپنی دکان پہ جاتے، وہاں پہ بیٹھتے اور صرف اتنا کماتے جتنا کہ آج کے دن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ 100 ریال کی ضرورت ہے، 100 ریال اس کی جیب میں آ گیا، ان کی جیب میں، دکان بند کر دیتے تھے. اگر کوئی گاہک آتا بھی تھا، گھڑی ساز سے، اب سب جانتے گھڑی ساز تھے، گھڑی بناتے تھے، گھڑی ساز تھے، اگر کوئی آ بھی جاتا گھڑی بنانے کے لیے اور وہ دکان بند کر رہے تو دکان کھولتے نہیں تھے، بھائی مجھے اللہ نے آج کا رزق دے دیا ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کل آ جانا. کہاں جاتے؟ گھر میں جا کے سو جاتے. اصل مقصد کیا تھا ان کا؟ آج کے روزگار میں نے کما لیا ہے، اب لائبریری جانا ہے، مکتبے میں جانا ہے اور باقی کا سارا وقت اس میں گزارنا ہے، چاہے 16 یا 20 گھنٹے کیوں نہ لگ جائے، جتنی وقت بھی ہے. 4-5 گھنٹے سوتے تھے صرف، باقی وقت جو ہے وہ لائبریری میں گزارتے تھے اور علم الحدیث، اس علم میں اپنے سارا وقت لگا دیتے تھے. اب اگر زیادہ بھی نہ کریں، صرف چھ سے یا آٹھ سے دس گھنٹے کر لیں آپ ڈیلی. جب تک وہ جب کہ بعض اوقات وہ فرماتے کہ میں اٹھارہ گھنٹے بھی لگائے, آپ ایک اس کا مین لے لیں, آپ اوسط لے لیں, دس گھنٹے لگا لیں آپ, دس گھنٹے روزانہ پچاس سال. اب ایسے شخص کے خون میں کیا ہوگا بتائیں گے؟ یہ علم رچ گئے ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے, یعنی امام بخاری کو دیکھ لیں آپ, دس سال کی عمر سے لے کے مرتے دم تک یہ سارا وقت کہاں پہ گزارا ہے؟ علم الحدیث میں لگایا ہے. میرے بھائی ساٹھ ستر سال انسان لگا دیتا ہے ایک فن میں. اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے چار سال پانچ چھ سال لگا لے میڈیکل کالج میں, چار سال پھر ہاسپٹلائزیشن کر لے, دس سال کے بعد, بارہ سال کے بعد, اس کے بعد تو کوئی غلطی نہیں کرتا نا. یہ تو پروفیسر ہو گیا, اس نے کہہ دیا آپریشن تو آپریشن ہی, بات ہی ختم ہے. اور امام صاحب نے ساٹھ ستر سال زندگی لگا دی آپ نے, اور ایک نہیں تمام ائمہ کا اجماع کی بات ہو رہی ہے. ایسے تمام ائمہ جنہوں نے اپنا زندگی وقف کر دی تھی اور اس علم میں لگا دی ہے, وہ ایک مسئلے پر ان کا اجماع ہو گیا ہے کہ خبر احاد صحیح ہے اور اس سے عقیدہ میں بھی قبول کیا جاتا ہے. وہ پھر کئی سا جو بات ایک شخص آ کے کہتے ہیں نہیں, اسے رد کرنا چاہیے. اور کچھ بے وقوف قسم کے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان ائمہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اس علم کے لیے, جو ماہر ہیں اس علم میں, اور اس شخص یا ان لوگوں کی باتوں کو قبول کر لیا جو کہ مخالفت کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, نہ وہ اس علم سے واقف ہے اور نہ انہوں نے کچھ اس علم کے لیے کچھ زندگی کا کچھ حصہ لگایا ہے. عجب ہے کہ نہیں؟ ان کو ماتم, اپنے عقل پر ماتم کرنا چاہیے. یہ عقل ہے, اس عقل پر تول کے یہ فیصلے کرتے, اور پھر رسائی کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی ہے کہ یہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے ہم. اگر یہ آداب الخلاء کا مسئلہ ہوتا نا, تب بھی عیب تھا کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے آداب الخلاء کا اپنی عقل سے بات کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ قضاء حاجت کا سنت طریقہ, استنجا کا سنت کا طریقہ, کوئی شخص یہ کہ حدیث کو چھوڑو بھائی, ہم اپنی عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تین دفعہ کیوں پتھر استعمال کرتے ہو, پانچ دفعہ کر لو, ایک دفعہ سے پتھر ہو گیا تو کام کافی ہو گیا, یہ پتھر استعمال نہ کرو, فلاں چیز استعمال کر لو, یا پانی استعمال نہ کرو, فلاں ڈیٹرجنٹ استعمال کر لو. اسے کہتے غلط کہہ رہے ہو تم, کیسے ایک سنت کو, ایک حدیث کو چھوڑ کے قضاء مسائل کے حضرت مسائل آپ اپنے عقل سے بات کر رہے ہو. میرے بھائی یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ, سبحان اللہ. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم حدیث میں, علم حدیث کی خدمت میں اپنی زندگی فنا کر دی ہے, یہاں تک کہ اس علم میں اپنے آپ کو رنگ دیا ہے اور ان کے خون میں یہ علم دوڑ رہا ہے. جو صحیح اور ضعیف کی تمیز بھی اچھی طرح جانتے ہیں, وہ یہ جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ قول یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے, کیونکہ جو حفاظ ائمہ ہیں انہوں نے اسے قبول کیا ہے, اور ثقات سے نقل کیا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک پہنچا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اب نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ کوئی عذر باقی ہے؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے کہ آخری جملہ آج کے درس میں, وشرطنا في اول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على ادنى المقدار دون الاكثار بروايه الاخبار وذكر الاسانيد الصحيحه عند نقله الاثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. کہ ہماری شرط یہ تھی اس کتاب کے شروع میں کہ امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ نے ہم نے یہ شرط رکھی تھی, یہ کتاب جو ہے مختصر ہے, اختصار ہے, اور اس میں صرف اختصار کیا گیا ہے کہ ادنى المقدار دون الاكثار بروايه الاخبار, یعنی کچھ مسائل کے ذکر بغیر دلیل کے, کیونکہ جو دلائل ہیں کسی اور کتاب میں انہوں نے الگ سے بیان کی ہے, لیکن یہاں پر صرف مسئلہ کو بیان کیا ہے صرف اختصار کے لیے, تاکہ جو اصل پیغام ہے وہ پہنچ جائے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. اور سند کا بھی ذکر نہیں کیا جنہوں نے اسے روایت کیا ہے, جو مصنف مسند الصحاح الکبار, جو مسند اور مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں صحیح کتابیں جو ہیں. شیخ ربیع فقہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب وہاں پر عذر بیان کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے دلیل ہی پیش نہیں کی. تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے یا اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے امام ابو عثمان الصبوری رحمہ اللہ یہاں پہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے دلائل اس لیے بیان نہیں کی ہے کیونکہ یہ کتاب مختصر کتاب میں نے لکھی ہے اور یہ میری طریقہ تھا اس کتاب کے شروع میں جب میں اس کتاب کو لکھا تھا. اور آپ کو اگر دلائل چاہیے تو واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جتنی صفات کا ذکر کیا گیا اسماء صفات کے اس کتاب میں آپ کو تمام کا تمام کی دلیل آپ کو مل جائے گی. خصوصی طور پہ میری کتاب یعنی امام ابو عثمان صاحب کی کتاب الانتصار جس میں امام صاحب نے یعنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے. شاہ صفرا میں نے دیکھی نہیں ہے یہ کتاب, غالباً طبع نہیں ہوئی ہوگی جیسے کہ کہا جاتا ہے, جس میں بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب میں اس کتاب الانتصار کتاب میں موجود ہیں. لیکن یہ جو کتاب ہے عقد السلف اصحاب الحدیث جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت, یہ طلاب علم کی ہے, انہوں نے مختصر کر کے اسے لکھا ہے. تو یہ مختصر کتاب ہے اور اس وجہ سے اس کتاب میں آگے دیکھیں دلائل موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دیکھیں لیکن کچھ میں اگر کوئی کمی بھی ہو گیا دلائل کی یا سند کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ اصل بات تو سند کی ہوتی ہے, کہاں سے کہاں تک یہ سند ہے اور کس کتاب سے لیا گیا ہے, یہ حوالے اس میں نہیں ہے اور اختصار سے کام لیا گیا ہے. اگر کسی کو اس کتاب کے کسی اسماء و صفات کے باب میں بات کریں یا عقیدہ کے مسئلے میں کسی کو کوئی شبہ ہو تو وہ کتاب اور سنت کی طرف جا کر اس شبہ کو دور کر سکتا ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور صفۃ الکلام کے تعلق سے بڑے پیارے انداز میں شیخ صاحب نے یہاں پہ لسن جماعت کے عقیدے کو بیان کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی ہاں نہیں کرتے خبر الاحاد نہیں کرتے.
حدیث جبریل احاد ہے
پہلے حدیث ان الاعمال بالنیات, کہتے اس کا عقیدے سے تعلق نہیں, مان لیتے ہیں عقیدے کے مسئلے میں نہیں مانتے ہیں.